سپاہ مہدی ہم پہلوان رہبر، شکر خدا جہاں میں ہم لوگ تو ہے حق پر۔
غیبت کی ضرورت کیوں ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا آج ایک آپ کی خدمت میں کئی توجیحات ہیں، کئی تاویلات ہیں۔ غیبت کی ضرورت حتمی ہے عقلی طور پر، بعض علماء کے نزدیک اس غیبت نے حتمن ظہور کرنا تھا، پیدا ہونا تھا، وقوع پیدا کرنا تھا، لیکن اس غیبت کا طولانی ہونا ضروری نہیں۔ کل جہاں میں نے سوال چھوڑا تھا آج گفتگو کو، وہاں سے یہ میں نے مقدمہ عرض کیا کہ جو افراد کل گفتگو میں نہیں تھے ان کی ذہنی تقریب ہو سکے۔ سوال جو میں نے کل آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ ہمیں اپنی زندگی میں امام کی ضرورت کیوں ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی سوچنا پڑ جاتا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس اسٹیٹس میں ہے، کس مقام تک ہمیں امام کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے مجھے امام، امام کے ہونے اور نہ ہونے سے آیا میری زندگی کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے یا نہیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل غیبت کے حوالے سے جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ یہیں پر متعین ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے امام کی ضرورت ہے، یہ پہلا مرحلہ، اس کا اسٹیٹس کس لیول پر مجھے امام کی ضرورت ہے، دوسرا مرحلہ، آج تک میں نے امام کو کس لیے چاہا ہے۔ ابھی 15 شعبان گزری ہے، میں نہیں جانتا آپ نے اپنے خطوط میں کیا لکھا، بعض کو تو اصلا خط لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہی نہیں ہے، لیکن بعض نے یقیناً لکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ کا اور امام کا رابطہ ہے، آپ کا اور خدا کا رابطہ ہے، مجھے مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے قلب کی گہرائیوں میں جا کر اپنے لیے ایک مرتبہ سوچیں کہ آپ نے اس خط میں لکھا کیا ہے۔ بعض اوقات ہم نادانی میں، ناسمجھی میں ہمارا بیہیویئر امام کو زیادہ اذیت دینے والا ہو جاتا ہے۔ مثلا امام کے پاس جب یہ خط پہنچے ہوں گے عریضے کی شکل میں، کتنے ایسے خط ہوں گے کہ جن کا متن صرف یہ ہوگا کہ مولا مجھے آپ کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے متن ایسے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا بعض لوگ بعض اوقات حتی حرام طلب کر رہے ہوتے ہیں امام سے، لیکن جانتے نہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جب میں امام سے کسی حرام شے کو طلب کر رہا ہوتا ہوں تو میں امام کے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن ہم اسے غفلت اور نادانی، اسے ہمارا کام نہیں ہے، مولا کو اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا کام صرف تذکر دینا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی نادانی میں، اپنے جہل میں، اپنی غفلت میں ایسا کسی نے اگر کام انجام دیا ہوگا تو یقیناً امام بہت کریم ہے، ان کا پروردگار بہت کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جس بات کا اس وقت ہم نے تعین کرنا وہ یہ کہ مجھے میری زندگی میں امام کی ضرورت کیا ہے، واقعاً مجھے امام کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی طلب میرے وجود سے ظاہر ہو۔ جس وقت میرے بدن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کی کسی اور شے سے اس کا نعم البدل ممکن نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ رمضان 10 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، افطار کا وقت اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے بہترین وقت۔ جب تک پانی نہیں پی لیتا روزے دار، اسے چین کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ بدن کی ضرورت ہے پانی۔ آپ دنیا کا بہترین مشروب پلا دیں، بہترین مشروب پلا دیں، لیکن جب تک چند گھوٹ پانی اس کے حلق سے اتریں گے نہیں، اسے چین نہیں آتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی ضرورت میرے وجود میں امام کی ایجاد ہوئی ہے یا نہیں. اب یقیناً امام کی طلب مادی طلب نہیں ہے، لیکن ہم اسٹیٹس آف امامت کو مادی طلب میں لے آتے ہیں اپنی غفلتوں میں. لہذا مجھے امام کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں. مجھے امام کی ضرورت کس لیے ہے؟ تاکہ میرے مالی مسائل حل ہو جائیں. مجھے امام کی ضرورت کیوں ہے؟ میری بچی کی شادی ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے اولاد مل جائے. میں اگر ظلم و ستم کے نظام کے تحت رہ رہا ہوں، امام آ جائیں گے، مجھے رہائی مل جائے گی. سوال یہ ہے کہ اس ساری طلب میں خود امام کہاں ہے؟ کہاں ہے امام؟ یعنی کہ اب میں اس کو دوسرے مرحلے میں لے کے جاتا ہوں. اگر میری یہ ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تو کیا پھر میری زندگی میں کہیں امام موجود ہوگا؟ کہیں میری زندگی میں ضرورت امام نظر آئے گی کہیں؟ اگر میرے یہ سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں، لہذا پہلا مرحلہ تو ہمیں یہ سوچنا ہے میری زندگی میں، یعنی واقعی مجھے امام کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. بعض اوقات اتفاقاً اگر ہم اپنے نظریے کو اگر تبدیل کریں، تو ہمارے بیہیویئرز میں تبدیلی کا امکان موجود ہوتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، علماء اور اساتذہ سے جو بات مجھ تک میں نے سمجھی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. امام کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے شاید عصر ظہور کی بعض تصاویر کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا. عصر ظہور کی بعض تصاویر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو پوری ایک کیفیت ہے، بعض اوقات اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا. خصوصاً مسئلہ یہ ہے کہ جو روایات بیان ہو رہی ہیں عصر ظہور کی، وہ آج سے کم از کم 1200, 1300 اور 1400 سال پہلے بیان کی جا رہی ہے. اب یعنی ہم تجربے کے اعتبار سے اس لائن پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کم از کم آج سے 1400, 1300 یا 1200 سال پہلے معصوم آج کے زمانے کی، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ظہور کب وقوع ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر نزدیک ہے تو انشاءاللہ اس نزدیک کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد کے حالات کو سامنے رکھ کر گفتگو فرما رہے ہیں. لہذا معصوم اس اعتبار سے متوجہ ہے کہ جب میں 1400 سال, 1200 یا 1100 سال کے بعد کی گفتگو کر رہا ہوں، تو کلام ایسا ہونا چاہیے جو آج کے افراد کے ذہن میں بھی آئے، ان کے ذہن میں بھی کوئی تصویر ایجاد کر سکے، اور 1200 یا 1300 یا جتنے بھی عرصہ ہے، 1000 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ذہن میں رکھ لیں، 1000 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ گفتگو معنی رکھتی ہو. دونوں مرحلے، کیونکہ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اگر 1400 سال کے بعد والوں کے حساب سے بات کریں، تو آئمہ کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد افراد کی موجود ہے. قرآن اس پر شاہد ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو ان کو دیوانہ، مجنون، شاعر، جادوگر وغیرہ کہنے کے لیے تیار بیٹھے. لہذا اب اگر امام گفتگو اس اسٹینڈرڈ پر آ کر کرتا ہے کہ جی 1400 سال کے بعد کے لوگوں کو سمجھ میں آئے، تو یقیناً ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب جب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں. ایک ایگزامپل سے میں بات آپ تک پہنچاؤں اور پھر آگے بڑھوں. مثلاً آج سے 1400 سال پہلے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے صحابیوں کو، اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ پیالہ، وہ کوزہ، وہ برتن جس کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو، اس سے پانی مت پیو. کیوں نہیں پیو؟ کیوں نہیں پیو؟ اس وقت اگر میں کسی سے بھی کہوں گا تو اس کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کیوں نہیں پیو؟ اس لیے کہ اس پہ جراثیم ہوتے ہیں. کیسے جراثیم ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں. ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے کنارے پر بیٹھا ہوا جراثیم ہارڈ واش سے بھی باہر نہیں نکلتا. لہذا اب یہ جراثیم پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد خرابی ایجاد کرے گا، فساد ایجاد کرے گا. اگر امام پانی نہ پینے کی علت یہ بیان کرتے کہ اس پہ جراثیم ہیں تو کتنے لوگوں کو سب سمجھ میں آ جاتی بات؟ یقیناً کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کم از کم یہ ہوتا کہ لوگ امام سے سوال کرتے کہ مولا یہ جراثیم کیا چیز ہوتی ہے، تو امام یقیناً توضیح دیتے کہ ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے کہ جو انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر انسان کے پیٹ میں چلی جائے، وجود میں داخل ہو جائے تو فساد برپا کرتی ہے. جواب کیا ہوتا؟ جواب یقین نہیں ہوتا. وہ جو لوگ تیار بیٹھے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، وہ کہتے دیکھو کیسے دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. اب امام کیا کریں گے؟ یہ فصاحت اور بلاغت ہے، یہ علم امام ہے، یہ علم لدنی کا اثر. امام نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا تھا. وہ لفظ کیا تھا؟ امام نے کہا کہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب اس زمانے کے لوگوں کے اور کوئی کانسیپٹ ہو یا نہ ہو، شیطان کا یہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے کہ ایک نادیدہ وجود شیطان کا ہے، اور اگر میں ٹوٹے ہوئے کنارے سے پیوں گا تو یہ میرے اندر چلا جائے گا، اور شیطان اندر چلا گیا تو کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا، نقصان پہنچائے گا. لہذا اس وقت کے آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا جوان یونیورسٹی کا، اس نے یہ حدیث اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس نے دیکھا کہ امام نے کیا فرمایا، کہ اس کے کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب اگر یہ یونیورسٹی کا جوان آج سے 1400 سال پہلے کی ذہنیت کے مطابق اس حدیث کو حل کر رہا ہے تو مجھے اس کی یونیورسٹی جانے پر افسوس ہے. اس لیے کہ اگر یونیورسٹی جانے کے بعد بھی ذہنیت 1400 سال پرانی ہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جاتا. ضرورت کیا؟ ضرورت یہ کہ کم از کم امام کو امام مانتے ہوئے، امام کو علم لدنی کا حامل مانتے ہوئے، ایک دفعہ لفظ شیطان کو ڈکشنری میں جا کر دیکھ لو، قرآن اور روایات میں جا کر تلاش کرو کہ کیا شیطان ابلیس اور اجنہ سے مختص ہے یا نہیں. ایک عمومی لفظ ہے، کیا شیطان اسم ہے یا صفت ہے؟ اگر شیطان صفت ہے تو صفت کس چیز کی صفت ہے؟ اگر شیطان کا معنی فساد مچانے والا ہو، خرابی مچانے والا ہو، تو چاہے وہ جن ہو خرابی مچائے گا شیطان کہلائے گا، انسان ہو فساد مچائے گا شیطان کہلائے گا، جراثیم ہو بدن میں فساد مچائے گا کیا کہلائے گا؟ لہذا امام اگر صفت کو بیان کر رہے ہیں تو اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں نے جو بھی سمجھا اپنی عقل کے مطابق، آج مجھے اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو امام شیطان کہہ رہے ہیں یہ صفت ہے، آیا جراثیم کے اوپر تدبیق کرتی ہے یا نہیں؟ اگر کرتی ہے تو پھر مجھے اپنے امام کے اوپر افتخار ہونا چاہیے کہ اس نے صفت کے ذریعے سے میرے لیے تحقیق کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ میں تحقیق کر کے دیکھوں کہ اس کنارے پر کیا چیز آ کر بیٹھتی ہے، کیا کام انجام دیتی ہے، اور پھر اس کو صفت کے اعتبار سے، ایڈجیکٹیو کے اعتبار سے اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کہا جا سکتا ہے تو امام کی حدیث تطبیق پیدا کر رہی ہے. لہذا عزیزان من، اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ خصوصاً عصر ظہور اور 1400 سال بعد، یعنی کم از کم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اور اس کے علائم سے متعلق جو احادیث ہیں اس کو دوبارہ سے حل اور اس کے اوپر دوبارہ سے تحقیق کی ضرورت ہے موجودہ دور کے علم اور اس کے مطالب کی روشنی میں تاکہ صحیح معنی میں سمجھا جا سکے کہ امام فرما کیا رہے ہیں. لہذا ابھی آبھاس ہے, اگر ہم اس تک پہنچ سکے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب امام کسی شخصیت کے لیے لفظ دجال استعمال کر رہے ہیں تو آیا وہ کسی شخص کا تعارف کروا رہے ہیں اور اس کی جو صفات بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا انبار لے کر جائے گا, اس کی سواری مثلا گدھا ہوگی جس کے بالوں سے موسیقی نکلے گی, یہ سارے کے سارے جو صفات بیان کیے گئے ہیں, اگر میں آج بھی 1400 سال کے پہلے کے انسان کے مطابق سوچ رہا ہوں تو پھر مجھے اپنی سوچ پر افسوس کی ضرورت ہے. اب مجھے دجال کو نئے دور کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج کے دور کے مطابق امام یہ باتیں کر رہے ہوتے تو یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کی صحیح معنی میں تطبیق کیا بنتی ہے, تاکہ مجھے سمجھ میں آ سکے کہ دجال کون ہوگا کہ جس نے آخر الزمان میں امام سے جنگ کر دی. اسی طرح سے ہمیں غیبت کے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے عصر ظہور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عصر ظہور سمجھ میں آ جائے گا تو ہوگا کیا, عصر ظہور سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں ایک ٹارگیٹڈ لائن مل جائے گی, ایک ہدف مل جائے گا کہ عصر ظہور میں مجھے اس لائن تک پہنچنا ہے. لہذا غیبت میں مجھے کم از کم اپنا ایک وظیفہ سمجھ میں آ جائے گا, وہ کیا کہ میں نے اس لائن اس لیول تک اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اور یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے, اگر میں اس کے لیے آمادہ ہو جاؤں اس لیول تک پہنچنے کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے میرے زمانے کے امام کو پردہ غیبت میں رہنے کی. لہذا ایک مقدمہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ کہ ابھی تک ہم جو امام کے حوالے سے ہمارا تصور ہے, چونکہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہم غیبت کو کئی زاویوں سے بحث کرتے ہیں, اصلاً حضور اور ظہور میں فرق ہے. دیکھنا یہ کہ حضور, یہ لفظ حضور جو ہے زہرا کا لفظ کس کے مقابل پر آتا ہے, آیا غیبت کے مقابلے پہ ظہور آتا بھی ہے یا نہیں, حضور کس مقام پر آتا ہے, ظہور کس مقام پر آتا ہے, کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا. اس لیے کہ غیبت کی اپنی اقسام ہیں, ان غیبت کی اقسام کے مقابلے پر پھر ظہور اور حضور کی اقسام ہیں, انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تفصیل سے عرض کروں گا. ابھی جو مطلب فعلاً چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے اور سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے, وہ یہ کہ ہم جب بھی غیبت کا لفظ اور یہ معنی استعمال کرتے ہیں ہم اس کی اضافت کس کے ساتھ دیتے ہیں, امام. ہم کیا کہتے ہیں, امام غائب, امام غائب. اب سوال میرا اس وقت یہ ہے آپ سے کہ ہمیں اسی لفظ کے اور اسی کیفیت کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غائب کون ہے, امام غائب ہے یا ہم غائب ہیں, سوچنے کی ضرورت. ہوتا کیا ہے, دیکھیے ایک چھوٹا سا تجربہ جو آپ میں سے تقریباً ہر وہ شخص کے جو صاحب اولاد ہے تقریباً زندگی میں ایک آدھ دفعہ یہ پیش ضرور آتا ہے. وہ تجربہ کیا ہے کہ آپ یا آپ کے اپنے ساتھ آیا ہوتا ہے یا آپ کے بچوں کے ساتھ, کہ آپ بچوں کو لے کر کسی بازار کسی تفریحی مقام کسی جگہ جاتے ہیں زیارت کسی بھی مرحلے پر اور بچے کا ہاتھ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے ہیں. جب تک آپ کے بچے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے اپنے گم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں, امکان یہ ہے کہ آپ گم ہو گئے ہوں, یہ بھی پیش آتا ہے, امکان ہے بندہ خود گم ہو گیا بچے کے ساتھ, لیکن بچے کا ہاتھ جب تک باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے کو پریشانی. دوسرا مرحلہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ ہے مسائل, بچہ کسی ایسی اٹریکٹو چیز کو دیکھنے کے بعد اصلا بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں, جب تک وہ اس اٹریکشن میں مبتلا رہتا ہے اسے اپنی گمشدگی کا احساس اب یا تو میں مان لوں یہ بات اپنے لیے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ جی میرا ہاتھ امام کے ہاتھ میں ہے لہذا مجھے گمشدگی کا کوئی احساس نہیں ہے تو اگر تو میرا ہاتھ میرے امام کے ہاتھ میں ہے تو مجھے اس کے لیے بھی غائب کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دوسرا مرحلہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس بچے کی طرح سے کسی ایسی چیز میں مشغول ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں گم ہو چکا ہوں ایک چھوٹا سا تجربہ جو ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے دیکھیے یہ بچے کے اندر احساس ایک فطری کیفیت ہے اسے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ وہ بچہ جو سمجھ اور بوجھ کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جیسے ہی اس کے وجود میں گمشدگی کا احساس ایجاد ہوتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے بہت چھوٹا بچہ بھی بہت چھوٹا بچہ بھی جس کے لیے ہم تمیز کو جس کے لیے ہم عقلی مراحل میں سے بہت سارے مراحل کے قائل نہیں ہیں یہ بچہ بھی جس وقت اپنے وجود میں گمشدگی کا احساس پیدا کر لیتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے کب تک روتا رہتا ہے جب تک اس آشنا چہرے کو نہ دیکھ لے جو اس کے اندر سے گمشدگی کے احساس کو ختم نہ کر دے اس لیے اب مجھے اور آپ کو میں یقیناً آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تذکر سارا میری اپنی ذات کے لیے ہے تو مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی اور چیز میں اتنا مشغول ہو گیا ہوں کہ مجھے میرے ہاتھ سے فرزند زہرا کا ہاتھ نکلنے کا احساس نہ ہو اس لیے کچھ چیزیں دیکھیے انسان بڑا عجیب ہے انسان کے وجود کے اندر ہی ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے بھوک کے احساسات مختلف ہیں حقیقی بھوک جب تک کھانا نہیں مل جائے گا پوری نہیں ہوتی لیکن ایک بھوک کیا ہوتی ہے سوڈو جس کو جھوٹی بھوک کہا جا سکتا ہے یہ جو جھوٹی بھوک ہوتی ہے یہ لگتی بڑی زور سے ہے لیکن آپ 10 سے 15 منٹ اس کو کنٹرول کر لیں ختم ہو جاتا ہے تجربہ نہیں اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام کی ضرورت میرے اندر صرف ایک سوڈو تکلیف کے طور پر ایک جھوٹی طلب کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی میں کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہوں وہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے خود یہ سوچنے کی ضرورت ہے میں کیا واقعی حقیقی طالب ہوں یوسف زہرا کا یا نہیں کیسے طلب ایجاد ہو میرے اندر امام کی کیسے میں حقیقی طالب بنوں اپنے زمانے کے امام کا ایسا طالب کے جو طلب میرے پورے وجود کو گھیر لے جب طلب پورے وجود کو گھیر لیتی ہے عزیزان من قرآن واقعا بڑی عجیب کتاب انشاءاللہ میں مقامات اگر موقع ملا بیان کروں گا حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیکن حضرت یعقوب کا قصہ
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تعلیم اور ادب سکھا رہا ہے عصر غیبت میں اپنی کیفیات کیسی ہونی چاہیے. آداب منتظر اگر آپ نے قرآن سے سیکھنے ہیں تو سورہ یوسف کا مطالعہ کیجئے، جناب یعقوب کے حالات پر نظر ڈالیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار نے یہ سارے کا سارا سلسلہ جناب یعقوب کی کیفیات کو قرآن میں بیان اس لیے کیا ہے تاکہ منتظر یوسف زہرا اپنے لیے یعقوب سے درس لیں کہ یوسف کا انتظار کیسے کیا جاتا ہے. بس مجھے منتظر واقعی بننے کے لیے حقیقی طلب کو اپنے وجود میں ایجاد کر. کیسے حقیقی طالب بنوں؟ میں کوشش کروں گا کہ اگر خدا نے توفیق دی تو اس مرحلے تک بات کو اور گفتگو کو پہنچا سکوں. ایک مرحلہ حقیقی طالب بننے کا کیا ہے کہ مجھے عصر ظہور سمجھ میں آئے، عصر ظہور کا لیول میری نگاہ میں ہو اور میں اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچا سکوں، پہنچانے کے قابل بناؤں. عصر ظہور کی جو میں نے کہا کہ ایک اجمالی تصویر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، مختلف آئمہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، تقریباً گیارہویں امام تک آئمہ نے عصر ظہور کی کچھ تصاویر، میں ساری بیان نہیں کروں گا، کچھ ایک اہم آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان میں سے بعض کا میں جمعانہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. مثلا ایک تصویر جو عصر ظہور کی ہمارے سامنے بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ زمین پر ایک ایسی سوسائٹی کا وجود کہ جس کے اندر امنیت کا جو لیول ہے، امن کس لیول پر ہے؟ امن اس لیول پر ہے کہ اب اس کو انہوں نے پکچرائز کیا یا سمبلائز کیا، ایگزمپلیفائی کیا اس بات سے کہ اگر بصرہ سے ایک خاتون بغداد تک کا سفر کرتی ہے تن تنہا جوان زیورات کے ساتھ تو کوئی اسے خوف نہیں ہوگا کہ اس پورے راستے میں، اس پوری جو پیدل چلنے کا راستہ ہے، اگر وہ پیدل سفر کر رہی ہے تو اسے اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ اسے کوئی نقصان. اچھا، اب ایک سوال میں اس کو کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا جو ہمارے ہاں یونیورسٹی کے طالب علموں کے ذہن میں کچھ ماڈرن کوسچنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں. آیا یہ جو سوسائٹی کا تصور دیا جا رہا ہے یہ ایک آئیڈیالسٹک سوسائٹی ہے؟ وہ آئیڈیالسٹک سوسائٹی ہے تو یہ کسی بھی افسانوی شہر کی طرح سے ایک گفتگو ہے جو کبھی بھی حاصل. اچھا، کیا یہ تشیع کی ایک آئیڈیالائزڈ اور میتھولوجیکل ایک مثلا ڈیفینیشن آف سٹی ہے کہ جو تشیع نے پریزنٹ کی ہے کہ جی اس طرح کی سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے؟ یعنی کیا، یعنی صرف مذہب تشیع نے ایک ایسا تصور دیا کہ بھئی ایک ایسی چھوٹا سوسائٹی بنے گی جس میں امنیت کا یہ لیبل ہوگا؟ تیسرا سوال، یہ جو آئیڈیالائز تصور دے دیا گیا ہے آیا اس کی کوئی ایک ایگزامپل، چاہے وہ محدود ایریا میں، محدود ٹائم اینڈ سپیس میں ہو، لیکن کیا سامنے آ سکتی ہے یا آئی ہے یا نہیں؟ یہ دو سوال. پہلا، اب یقیناً میں اس تفصیلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا جو سوشیولوجی کے اندر کی گئی ہے، لیکن ایک اجمالی طور پر آپ کو بتا دوں کہ یہ بحث موجود ہے اور اس پر تفصیلی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مطلب اجمالی طور پر اپنے ذہنوں میں رکھیں. سوسائٹی کی اقسام اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو بحث ہے وہ حتی اسلام سے پہلے کی گئی ہے، اور یونان کے جو فلاسفرز تھے اور تھنکرز تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت لمبی بحث کی ہے، اور پھر انہوں نے مختلف سوسائٹیز کی اقسام بیان کی، اور انہی اقسام کے اندر ایک سوسائٹی کا تصور دیا گیا تھا جسے یوٹوپیا کہتے ہیں. اب آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، گوگل پہ آپ یوٹوپیا لکھیں گے تو کم از کم ایک اجمالی تعریف آپ کو ویکیپیڈیا سے بھی مل جائے گی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یوٹوپیا مزید کیا ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. لیکن یوٹوپیا کے نام سے جس سوسائٹی کا تصور دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنی سوشل ڈیولپمنٹس میں تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایک ایسے لیول پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکے جس میں نہ چوری ہوگی، نہ دھوکہ ہوگا، نہ رشوت ہوگی، بلکہ ایک پرفیکٹ سوسائٹی ایجاد کی جا سکتی ہے. اسی کانسیپٹ کو آگے چل کر مسلمان فلاسفرز میں سے پورے کانسیپٹ کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا فارابی نے، اور اس نے بہت سارے مدینہ یعنی سوسائٹی یا شہر، اس نے مختلف لیول بیان کیے سوسائٹی کے. مدینہ مدینہ زالہ ہوتا ہے، مدینہ مدینہ مفسدہ ہوتا ہے، مدینہ مدینہ مسلح ہوتا ہے، سے لے کر اس نے آخری جو لیول بیان کیا وہ مدینہ مدینہ فاضلہ بیان کیا. مدینہ فاضلہ کیا ہے؟ مدینہ فاضلہ فارابی کی نگاہ میں یہ ہے کہ جب لوگ علمی اعتبار سے ترقی کے ایک خاص لیول پر پہنچ جائیں گے تو وہ علم کا تقاضا یہ ہوگا کہ انسان بہت ساری جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا اپنے علم کی وجہ سے. لہذا ایک پڑھا لکھا فاضل معاشرہ وجود میں آئے گا جس کو مدینہ مدینہ فاضلہ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ فارابی کے اس سارے سلسلے کو جا کر بحث کریں گے تب بھی آپ کو کہیں پر اپنے مدینہ فاضلہ میں وہ امنیت کو تضمین کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. یعنی کیا؟ گارنٹی کر دے وہ کہ گارنٹیڈ ہے، تضمین ہے، ضمانت شدہ ہے. کیا چیز؟ اس سوسائٹی کے اندر امنیت. کہیں پر وہ اس کی تضمین نہیں کرتا، گارنٹی نہیں لیتا وہ اس بات کی. لیکن ائمہ جس سوسائٹی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سوسائٹی سب سے پہلے جس چیز کو گارنٹی کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے امنیت. لہذا اب ہم فارابی کے کانسیپٹ کے اوپر ایک کانسیپٹ اور لے کر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں مدینہ فاضلہ کے اوپر ایک اور مدینہ کا تصور موجود ہے جس کو مدینہ مہدویہ کہتے ہیں. یعنی ہم اس کو جو نام دیں گے وہ کیا نام دیں گے؟ مدینہ مدینہ مہدویہ. وہ سوسائٹی، وہ سٹی، وہ شہر کہ جس کو مہدی زمان تاسیس کریں گے اور جو ان کے عصر ظہور میں ایک سوسائٹی اور ایک سٹی کے طور پر سامنے آئے گا. کیا کون سا ہے اب یہ مدینہ؟ مدینہ مہدویہ. اس مدینہ مہدویہ میں ائمہ نے جس چیز کی گارنٹی لی ہے وہ کیا ہے؟ امنیت ہے، گارنٹی لی ہے ائمہ نے. کیا کہا؟ اس حد تک کیا ہوگا؟ امن ہوگا. حتی بعض روایات میں اس طرح کے جملے بھی استعمال ہوئے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پی. یہ ساری حدیثیں وہ ہیں عصر ظہور کے حوالے سے کہ آج تک ہم نے جب بھی پڑھی اور سنی ہیں اتنی سپیڈ سے گزر گئے کہ ہمیں بعض چیزیں یاد بھی نہیں رہتی اپنی زندگی میں کہ یہ واقع ہونے والی ہے یا نہیں. سوال پیدا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ جو سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں امنیت کا لیول یہ آ جائے گا، اس سوسائٹی کے اندر ایسی کیا صفات ہوں گی، ایسی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی جس کے نتیجے میں امنیت کا یہ لیول اٹین ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا؟ کیا ہوگا ایسی سوسائٹی کے اندر، کیا ہونا چاہیے؟ لازم بات ہے میں بحث کو زیادہ پھیلاؤں گا نہیں. علمی اور عقلی سطح اس کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں. کبھی انشاءاللہ انسان شناسی پر اگر میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی تو تفصیل سے پھر وہاں پر عرض کروں گا اور ثابت بھی کروں گا اس بات کو کہ انسان عقلی لیول میں، عقلی اعتبار سے ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. جتنا آپ عقلی اعتبار سے لیول کو اوپر لے جاتے جائیں گے اتنا انسانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک بڑا میں خاص طور سمپل مسئلہ ہے، اس کو زیادہ ڈیپ میں جا کر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان شناسی میں کروں گا میں انشاءاللہ. لہذا ہر سوسائٹی میں اسپیشلسٹ کسی بھی علم کے کتنے ہوتے ہیں؟ گنتی کے افراد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی سوسائٹی میں سارے ہی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں،
سارے آئی اسپیشلسٹ ہوں، نہیں ہو سکتا. جیسے جیسے آپ لیول نیچے لے کر آتے جائیں گے افراد زیادہ، ایم بی بی ایس آپ کو بےتحاشا مل جائے گا. علم کا لیول جتنا، عقل کا لیول نیچے لاتے جائیں افراد. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی سوال ہم فارابی سے بھی کرتے ہیں کہ قبلہ آپ جس مدینہ فاضلہ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو نچلا کیڈر ہے سوسائٹی کا، اس کو کہاں لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پوری دنیا کو ارسطو اور سقراط بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر پوری دنیا ارسطو اور سقراط، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ کبھی تفصیل میں اگر موقع ملا تو بحث کروں گا، اگر پوری دنیا سقراط بن جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس دنیا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی سقراط نہ بنے. تو انشاءاللہ وہ بحث عرض کیا آپ سے، انسان شناسی میں اگر موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا. لہذا یہ پاسبل نہیں ہے مدینہ فاضلہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں مدینہ فاضلہ، پاسبلٹی. اچھا، ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کی پاسبلٹی ہے کیا؟ ایسی امنیت کا مدینہ مہدویہ، ہم نے تو مدینہ مہدویہ میں ابھی کہیں پر یہ بات ابھی نہیں کہی ہے کہ انسانی عقول اور تعلیمی نظام جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جائے گا. ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا؟ امنیت. امنیت کہاں سے آتی ہے؟ امنیت کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں میں منحصر ہے. ایک، انسان میں ایثار اور ایثار کے لیے توکل کی جو کیفیت ہے اس کا قوی ہونا. انسان کا کسی ایسی ذات کے اوپر اعتبار، اعتماد، کہ جس پر یقین ہو اسے کہ اس کی راہ میں میں جتنا خرچ کروں گا واپس آئے گا، کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. جب یہ اعتماد اور توکل اور ایثار کی کیفیت، جب یہ توکل کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے، خود بخود ایثار کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے. ایثار کی کیفیت کیا؟ جب مجھے خدا دینے والا ہے تو مجھے دینے میں آر. اب جب یہ کیفیتیں آ جائیں گی تو پھر کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو لوٹنے والا ہو. اچھا، اب سوال میرا صرف آخری، میں بس آپ کی زحمتوں کا آج کے دن کے لیے تمام کروں، کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ ادعا محض ہے؟ صرف ایک ادعا ہے کہ کر کے چلے جاؤ ممبر سے، ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ، چاہے ٹائم اینڈ سپیس کے حساب سے مختصر ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے ہو، کیا ایسی سچویشن کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو آج ہم بالکل پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہاں، کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے وہ اگزامپل کہاں ہے؟ وہ آپ کا جو ٹائم اینڈ سپیس میں چاہے محدود صحیح وہ سوسائٹی کہاں ہے؟ تو ہم آپ کو کہیں گے کہ کچھ دن کے لیے اربعین کے زمانے میں کربلا اور نجف کے درمیان میں پہنچ جائیے. کربلا اور نجف کے درمیان میں آپ کو مدینہ مہدویہ کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی دے گی. ہم اس کو ابھی پرفیکٹ مدینہ مہدویہ نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو صرف جھلک دکھانا چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک آدھ مہینے کے لیے ایک خاص ایریا کے اندر کروڑوں لوگوں کو کھلانے پلانے والی ایک سوسائٹی ایجاد ہو سکتی ہے، جہاں پر ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہے، لینے کے لیے تیار نہیں. اب ہم یہ ٹھیک ہے، چونکہ ہم پرفیکٹ معاشرے میں نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو صرف لینے جاتے ہوں گے، لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد کس کی ہے؟ دینے والوں کی ہے. اور آئی واز امیزڈ، یہ میرے لیے واقعی حیرت اور اس کا مرحلہ تھا. ہمارے ایک برادر نے ایک موقع سے بات کی، وہاں پر پاکستانی چائے کا انتظام کیا گیا، وہ اپنے بچوں کو اپنے پورے خانوادے کے ساتھ لے کر گئے، زائرین کی خدمت میں رہے. میں جب اس موقع پر پہنچا تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو چائے پی کے پھر آگے نکلیں گے. تو انہوں نے اپنے بچوں کو پانی دے کر راستے میں کھڑا کیا ہوا تھا. ایک گھنٹے کے اندر زائرین جو دے کر گئے وہ لینے سے زیادہ تھا. ایک گھنٹے کے اندر جو دے کر گئے وہ لینے سے. اب مجھے آپ بتائیے کہ دنیا میں، اب چاہے ایک بہت اسپیسیفک ٹائم اینڈ سپیس میں پیش آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک، ابھی ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں پہنچا سکے، لیکن امام حسین، اب آپ دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا، عصر غیبت میں امام حسین اور کربلا کی امپورٹنس یہی ہے
اس لیے کہ امام حسین وہ شخصیت بن کر طول تاریخ میں موجود رہے ہیں کہ جس کے اوپر اعتماد کر کے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین جس کو مل جائے اس کو خدا. اس لیے کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس لیے کہ جب ہم اس ذات سے ربط میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر بندہ اتنا عطا کر سکتا ہے تو خدا. ایک آخری شعر کوثر نقوی صاحب کا آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی گفتگو کو ختم کروں. کہ کوثر نقوی واقعا بڑا خوبصورت شعر کہا ہے. کہتے ہیں کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک, کافی ہے بس حسین کے سجدے کا انہماک, اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. اب حاجت دلیل وجود خدا نہیں. میرے مولا نے کربلا میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنے وجود سے میرے مولا نے خدا کے وجود کی دلیل کو قائم کر. دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں بار الہ اس ماہ مبارک شعبان کی جتنی بھی سعادتیں ہیں بار الہ ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس سے زیادہ بہتر اور قوی کوئی وسیلہ نہیں ہے. بار الہ تجھے انہی ذوات اقدس کا واسطہ ہے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, ایران میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالخصوص یمن کے مومنین کی مدد فرما اور سعودی عرب میں قطیف میں جو ہمارے شیعہ موجود ہیں بار الہ ان کی بالخصوص مدد فرما. بار الہ فلسطین کشمیر میانمار میں جو مسلمان ہیں ان کی نصرت فرما. استکباری استعماری قوتوں کو نیست و نابود فرما, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما, بالخصوص آل سعود آل خلیفہ نیست و نابود فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے ہمارے مریض ہیں, حاضرین میں جتنے مریض ہیں, بار الہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. شب جمعہ ہے بار الہ بحق حجت الکبریٰ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام, حاضرین کے مرحومین اور شیعہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما, حاضرین کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور پاکستان میں ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. ان کی رہائی میں جتنے عوامل مانے ہو رہے ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع ادام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین اور خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کو